بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب ما جاء في خاتم النبوة. نبي كريم صلى الله عليه وسلم کی مهر نبوت کا بیان. یہ بھی اصل میں جو گزشتہ عنوان بیان ہوا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ بیان کیا گیا تھا، اس میں ضمناً ایک دو روایتیں تو آ ہی گئیں، لیکن چونکہ یہ ایک مستقل عنوان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک خصوصیت تھی، مہر نبوت جو آپ کو دی گئی تھی، جس سے ایک آپ کے نبوت کی پہچان کے لیے ایک بڑی علامت اس کو قرار دیا گیا تھا، اور صرف یعنی نئے آنے والے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ گزشتہ جو اہل کتاب تھے، جن کو جنہوں نے پہلے کتابی علم حاصل کیا تھا، تورات و انجیل وغیرہ کا، ان کو بھی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان ظاہر ہوں گے، تو ان کی علامات میں سے ایک علامت ہوگی کہ ان کے پیچھے مہر نبوت ہوگی. بہرحال مہر نبوت کب لگائی گئی، اس بارے میں مختلف رائے ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی یعنی تاریخی حیثیت نہیں تھی، یہ تو یقیناً معلوم ہے اور صحیح روایتوں میں اس کا ذکر ہے، جیسے آگے بھی روایتیں ہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر کب سے تھی، اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے ایک قول مشہور ہے کہ ولادت سے تھی، تو ولادت کے وقت سے بھی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم، اور ہو سکتا ہے کہ نبوت کے وقت سے ہو، یعنی مختلف آراء میں یہ دو رائے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشہور ہیں، یا ولادت سے یا نبوت کے وقت سے. کب تک رہی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کچھ اختلاف ہو رہا تھا صحابہ میں، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے اور اسی کتاب کے اخیر میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا. تو اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نہیں ہے، اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ دیکھو، مہر نبوت نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے، علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. تو گویا ولادت سے وفات تک یا نبوت سے وفات تک یہ مہر نبوت رہی تھی، اس کے بعد ختم ہو گئی تھی. یہ کیسی تھی، اس کے بارے میں چونکہ روایتوں میں آگے آ رہا ہے، باقی اس پر کچھ لکھا ہوا تھا نہیں لکھا ہوا تھا، اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، لیکن یہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے. اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سر فانت منصور، آپ آگے بڑھیں، آپ کی مدد کی جائے گی. مفہوم تو بڑا اچھا ہے، لیکن روایت کے لحاظ سے ایسی کوئی تحریر وہ ثابت نہیں ہے. بسند المتصل منا للامام ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثوره الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه امين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا حاتم بن اسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنهما يقول ذهبت بي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجع، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم راسي ودعا لي بالبركه وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم الذي إلى الخاتم الذي بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. یہ سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ، والد بھی صحابی، یہ خود بھی صحابی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کا بچپن تھا، سن 2 ہجری میں ولادت ہوئی، تو ظاہر ہے کہ تقریباً وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ان کی عمر تقریباً 8 سال 9 سال ہو سکتی ہے، سن 2 ہجری میں ولادت ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں. یہ بھی ایک ہمارے یہاں، جس کی ہمارے عام طور پر لوگوں میں بڑی کمی ہے، بچوں کو مشائخ کے پاس لے جانا. کیونکہ احادیث، اگرچہ ہم تو اصل اگر عنوان دیکھیں تو ختم مہر نبوت کا ذکر ہے، لیکن جو ضمنی باتیں ہیں وہ بھی ایک اہم آداب ہیں. بہرحال اس سے معلوم ہوا، اور بھی کئی روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، کہ صحابہ صحابیات کے معمول تھا کہ بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا کرتے تھے، وہی برکت کی دعا ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ جائے گی. تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں. مرد تو لے ہی جاتے تھے، اس کا مطلب ہے عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوتی تھیں، کبھی کبھی آنا جانا ہوتا تھا اور بچوں کو بھی لے کر آتی تھیں۔ یہ ہمارے مشائخ کے یہاں اس کا سلسلہ رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ بہرحال یعنی مختلف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عورتوں نے ذکر کیا تھا کہ مرد تو آپ سے سیکھتے ہی رہتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے بھی کوئی وقت متعین کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مقرر فرمایا تھا، جگہ متعین فرمائی تھی۔ تو یہ عورتوں میں بھی دینی تعلیم و تعلم کا سلسلہ رہنا چاہیے، اور پھر عورتوں کے لیے یہ بھی ہے کہ اچھا اگر ایسے بچے ہوں جو اس ماحول میں دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے تو بچوں کو بھی لے جانا چاہیے۔ یہ بہرحال شرط یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ میری خالہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ فقالت یا رسول اللہ، عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے یہ بھانجے، ابن اختی، بہن کے بیٹے، بھانجے بیمار ہیں، ان کو تکلیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ سر پہ ہاتھ پھیرنا سر میں تکلیف کی وجہ سے نہیں، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیر میں تکلیف تھی۔ تو یہ تو جیسے کوئی بچہ ہو تو شفقت کے طور پر سر پر ہاتھ پھیرنا، یہ بھی ایک سنت ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک ذہن میں رہے کہ یہ سنت ہے۔ صحابیات کا معمول بچوں کو مشائخ کے پاس لے جانا، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ پھر بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دوسری چیز، وہ دعالی بالبرکہ، برکت کی دعا کی میرے لیے۔ اور تیسرا کام یہ کیا، تیسرا کام جو علاج سے متعلق، علاج کے لیے یہ کام کیا، وہ توضع، گویا کہ سنت کیا ہوا کہ بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور اس کو دعا دینا، یہ دو کام سنت ہو گئے بچوں کے سلسلے میں۔ تیسری چیز یہ علاج ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فشربت من وضوئہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا۔ وضو کا لفظ جب واو کے فتحہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وضو کا بچا ہوا پانی، لیکن دوسرے معنی ہو سکتے ہیں وضو کا مستعمل پانی۔ یہاں پر بظاہر وضو کا مستعمل پانی مراد ہے، اس لیے کہ وضو کا بچے ہوئے میں وہ برکت نہیں ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کیے ہوئے پانی میں برکت ہوگی۔ تو فشربت من وضوئہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا استعمال کیا ہوا جو پانی تھا، ماء مستعمل، وہ پی لیا، اور علاج بھی اسی میں تھا۔ بس جب میں نے پیا تو میں ٹھیک ہو گیا۔ وقمت خلف ظهري، اب میں کھڑا ہو گیا اور اٹھ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کی طرف گیا۔ فنظرت الى الخاتم الذي بين كتفيه، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں، منڈھوں کے درمیان جو مہر نبوت ہے وہ دیکھی۔ وہ کیسی تھی؟ اب چونکہ بچپن میں دیکھا تھا تو اس کا کچھ نقشہ ذہن میں ہے، جنہوں نے بھی آگے بیان کیا صرف تشبیہات ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تشبیہات میں کسی اعتبار سے تشبیہ دے دی جاتی ہے، تو یہ تشبیہ دے رہے ہیں، فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرْدِ الْحَجَلَة، مشہور روایت زِرْدِ الْحَجَلَة ہے، اور یہ تو تم نے پڑھا ہی ہے کہ ایک اور بعضوں نے اس کو پڑھا ہے رِزُّ الْحَجَلَة، را پہلے اور زا بعد میں، اس صورت میں ترجمہ بدل جائے گا، لیکن بہرحال ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ تو زِرْدِ الْحَجَلَة۔ زِرْن اس کی جمع ازرار، زِرْن کی جمع ازرار، جس کو ہم عام لفظوں میں بٹن کہہ دیتے ہیں، بٹن جو ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ اور حجلہ یہ جیسے وہ چارپائی کے اوپر پردے جب لگائے جاتے ہیں، بعض چارپائیاں ہوتی ہیں ان کو سجایا جاتا ہے، اس کے اوپر پردے لگائے جاتے ہیں، اور پردوں کو روکنے کے لیے وہ بڑے بڑے بٹن کی طرح ہوتے ہیں، بہت بڑے تو نہیں، جیسے انڈے کی شکل کے بٹن کی طرح ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے بھی کھڑکیوں پر جب بٹن لگائے، وہ پردے لگائے جاتے ہیں جن کے یہاں دستور ہوتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے کہ بسا اوقات رسی ہوتی ہے اور وہ انڈے کی سائز کے بٹن کی طرح ہوتے ہیں جس سے ان کو روک دیا جائے۔ تو بہرحال وہ اس زمانے میں بھی استعمال ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ جیسے مسحری، یعنی اس لیے کہ وہ چارپائی کے اوپر لگایا جانے والا پردہ وہ مسحری کے پردے کے بٹن کی طرح تھا۔ زرن بٹن کو کہتے ہیں، اس کو اردو میں گھنڈی کہتے ہیں، اصل اردو کے لحاظ سے، اور کوئی لفظ ہے اس کے لیے گھنڈی، بہرحال ہمارے استعمال میں عام طور سے بٹن کا لفظ ہے، تو وہ آسان ہے اگرچہ وہ ہم نے مستعار لیا ہے دوسری زبان سے۔ اردو میں بہت سے الفاظ وہ ہیں جو دوسری زبان سے آ کر شامل ہوتے ہوتے، اب تو عربی میں بھی بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو کسی اس کے عربی سے کوئی تعلق نہیں۔ اب عام عربی کسی کے وہاں راستہ پوچھو کہاں جانا ہے، روح سیدھا، روح سیدھا کا لفظ جو ہے وہ ان کی عربی میں ایسا شامل ہو گیا کہ وہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ اردو ہے، لیکن نہیں، وہ عربی میں بولتے ہیں، وہ روح سیدھا، سیدھا چلے جاؤ۔ تو یہ وہ ہمارے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہے نا، تو ظاہر ہے اب وہ انکار تو نہیں کر سکتے۔ بہرحال تو ہماری اردو زبان عربی زبان میں آ چکی ہے، بہت سے الفاظ اس کے آ چکے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں اور ان کو بھی نہیں پتہ کہ اردو سے انہوں نے سیکھے ہیں، لیکن یہ وہاں کے شہری، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اس طرح کے علاقے میں. ہاں اگر ہم دیہات کے علاقے میں چلے جائیں تو ان کو شاید نہیں پتہ ہوگا کہ سیدھا کا لفظ بھی کوئی عربی کا لفظ ہے. تو یہ بھی بٹن ہم نے دوسری زبان سے لیا. یہ تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں مثل زر الحجلہ, اور اگر ہم اس کو پڑھیں رز الحجلہ, تو حجلہ کے معنی ایک قسم کا پرندہ کبوتر کی طرح ہوتا ہے, اور رز ان کے معنی ہوں گے انڈا, تو اس کے انڈے کی طرح. مفہوم دونوں میں ایک ہی ہے, نتیجہ ایک ہی ہے کہ تشبیہ مقصود ہے. اس طرح کا وہ مہر نبوت کا یعنی وہ اس کی سائز اور اس کا ظاہری کچھ نقشہ کھینچ رہے ہیں. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال اخبرنا ايوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه قال رايت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غده حمراء مثل بيضه الحمامه. میں نے خود مہر نبوت دیکھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان وہ کیسی تھی, غده حمراء. غده اس کو ابھرا ہوا حصہ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کی کھال اور گوشت کے درمیان کچھ حصہ ابھرا ہوا ہوتا ہے, تو یہ ابھرا ہوا حصہ تھا, بسا اوقات جس کو لوگ غدود بھی کہہ دیتے ہیں, غدہ رسولی, ابھرا ہوا حصہ سرخ رنگ کا یعنی سرخی مائل. کیسا تھا, مقدار کے اعتبار سے مثل بیضۃ الحمامہ, کبوتر کے انڈے کی طرح. پچھلی روایت میں دوسرا ترجمہ اور یہاں پر بيضة الحمامة, وہ ایک ہی چیز ہو گئی. به قال حدثنا ابو مصعب المدني قال اخبرنا يوسف بن الماجشوني عن ابيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اشاء ان اقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت, يقول لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن. یہ حضرت رمیثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. درمیان میں جملہ معترضہ ہے, اور وہ جو جملہ معترضہ ہے اسی وجہ سے یہ روایت اس باب میں لائی گئی ہے کہ اصل روایت کیا ہے, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لسعد بن معاذ, لیکن درمیان میں وہ جملہ معترضہ کے طور پر فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, یعنی اتنا قریب سے سنا تھا, اس قرب کو بیان کرنے کے لیے فرماتی ہیں کہ اتنا قریب تھی کہ اگر میں چاہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت جو دونوں مونڈوں کے درمیان ہے اس کو بوسہ دے دوں, یعنی بوسہ دینا چاہتی تو دے سکتی تھی, یعنی اتنی قریب تھی. مقصد یہ ہے کہ میں نے بہت اہتمام سے قریب رہ کر بات سنی ہے, میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا, اور براہ راست سنی ہے, قریب سے سنی ہے, سننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی. یہ تاکید بیان کرنے کے لیے یہ جملہ بیان فرما رہی ہیں. بہرحال ہمارے لحاظ سے تو اس سے ہمارا یہ باب ثابت ہو گیا کہ مہر نبوت تھی. کیا فرما رہے تھے, سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس روز ان کا انتقال ہوا. یہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ مشہور واقعہ ہے, مشکات میں بھی روایت آتی ہے, پھر صحیح ستہ میں بھی روایت ان کی آتی ہیں کہ سن 5 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی جب ان کی عمر تقریباً 37 سال تھی. 37 سال کی عمر تھی. ان کا مقام کیا تھا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو کتنا وقت ملا, 5 سال. ہجرت کے پانچویں سال اگر وفات ہوئی تو 4-5 سال ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اسے 5 سال بھی مشکل ہے. پانچویں سال میں اگر وفات ہوئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو تھی وہ پہلا سال یعنی ظاہر محرم میں تو نہیں تھی, وہ بھی بعد میں تھی, تو زیادہ سے زیادہ 4-5 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا ہے. مقام ان کا کیا تھا, بہرحال جو بھی تھا اس کی ایک بعض ظاہری علامات آپ نے بیان فرمائی. وہ کیا, اهتز له عرش الرحمن. جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی وفات کے لیے رحمان کا عرش بھی حرکت میں آ گیا. اب وہ کیا اس کی حقیقت ہوگی, حاملین عرش حرکت میں آ گئے جس سے عرش حرکت کرنے لگا, خوشی میں عرش جھومنے لگا, اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے, لیکن بہرحال اس سے ان کے کچھ مقام کا اندازہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جب کوئی اچھی ارواح اوپر جاتی ہیں تو اوپر والوں کو بھی اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے اور وہ خوشی مناتے ہیں, تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام دیا گیا. اصل مقصد چونکہ اس میں مہر نبوت کا ذکر تھا اس لیے ہم اسی حد تک رہتے ہیں. به قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قال وأخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان علي رضي الله تعالى عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. چونکہ یہاں پر بھی بہت مفصل روایت تھی, مقصد صرف مہر نبوت کو بیان کرنا ہے, تو اتنا حصہ بیان فرما دیا. وقال بین کتفیہ خاتم النبوتی وہو خاتم النبیین, اور یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں روایت میں. بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن احمر قال حدثني عمر بن اخطب الانصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا زيد. عمر بن اخطب الانصاری, ان کی کنیت ابو زید, یہ بعضوں نے فرمایا کہ زید ہے, یعنی بعض نسخوں میں بغیر ابا کے بیان کیا گیا, لیکن بہرحال ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یا ابا زید ہماری کتاب کے موافق. ابا زید, یہاں پر کوئی ہے دوسرا نسخہ تمہاری کتاب میں؟ ادنو منی, مجھ سے قریب آ جاؤ. فامسح ظہری, میری کمر پہ ہاتھ پھیرو. ہو سکتا ہے کمر پہ کوئی تکلیف ہو, ملنے کے معنی میں آتا ہے, مساحہ کے معنی ملنا, ذرا ہاتھ پھیر دینا. فامسح ظہری, کمر مل دو میری. فمسحت ظہرہ, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کمر مبارک ملنے لگا, ہاتھ پھیرنے لگا. فوضعت اصابع فوقعت اصابعی علی الخاتم, میری انگلیاں آپ کی مہر نبوت پر لگیں. چونکہ کمر پہ میں ہاتھ پھیر رہا تھا, آپ کو کوئی تکلیف ہوگی یا کچھ ہوگا تو میں ہاتھ پھیرنے لگا, تو میری انگلیاں لگ گئیں آپ کی مہر نبوت پر. قلتو, تو ان سے سننے والے جو تابعی ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ان سے سوال کرتے ہیں, قلتو عمل خاتم, میں نے پوچھا کہ خاتم مہر کیسی تھی. قال شعرات مجتمعات, میں نے جب ہاتھ لگایا تو ہاتھ پر تو اتنا ہی محسوس ہوا. وہ کیا محسوس ہوا؟ شعرات مجتمعات, مجتمع چند بال تھے, اس لیے کہ مہر نبوت اس کے ارد گرد بال تھے, تو ان کا ہاتھ بالوں تک پہنچا, تو انہوں نے فرمایا کہ چند بال تھے, ورنہ اس سے اوپر جاتے تو اوپر ہوا حصہ تھا, جیسا کہ پیچھے روایت میں آ گیا. بھی قال حدثنا ابو عمار الحسین ابن حریث الخزاعی قال اخبرنا علی ابن حسین ابن واقد قال حدثنی ابی قال حدثنی عبداللہ ابن بریدہ قال سمعت ابی بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول, میں نے اپنے والد بریدہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا. يقول جاء سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينه بمائده عليها رطب ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ مشہور واقعہ ہے, اور اگر اس کو ہم تاریخی لحاظ سے دیکھیں, بلکہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے اس میں دیکھیں, تو بہت تفصیل سے انہوں نے بیان فرمایا ہے. کئی مسائل اس سے متعلق ہیں اور واقعے کی بھی بڑی تفصیل ہے. ہم تو ظاہر ہے کہ بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے, مقصد ہمارا صرف اسی باب سے متعلق جو باتیں ہیں اسی پر بات کرنی ہے. اور سیرت مصطفیٰ میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. یہاں پر بہت تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے, بس اختصار کے ساتھ دیکھو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فارس کے تھے, فارسی فارس کے تھے, اور ان کے عمر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ 250 سال انہوں نے عمر پائی تھی, اور ایک روایت یہ ہے کہ 350 سال عمر پائی تھی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بارے میں متردد رہے کہ پتہ نہیں اتنی طویل عمر تھی, کبھی فرماتے نہیں نہیں صرف 80 سال عمر تھی ان کی. تو بہرحال وہ بھی متردد رہے اس بارے میں کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ ان کی عمر اتنی طویل تھی, اس لیے کہ عام طور سے اتنی طویل عمریں ہوا نہیں کرتی تھیں صحابہ کے دور میں. لیکن ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ تقریباً 200 سال سے زائد ان کی عمر تھی, 250 تھی یا 350 تھی. اور ان کے جو واقعات ہیں اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ اتنی عمر ہوگی ان کی. پھر بھی یقیناً کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو, اصل تو ظاہر ہے کہ یہ فارسی ہیں جو کہ یعنی مجوسی آگ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے یہ, اور ان کے والد نے ان کو وہاں کے ذمہ دار بنا دیا تھا جہاں بت خانہ اور عبادت خانہ تھا, تو وہاں کے ذمہ دار. گویا کہ ان کے شروع سے ان کے مزاج میں مجاہدہ تھا عبادت کے سلسلے میں, تو اس وقت بھی وہ عبادت خانے کے ذمہ داروں میں بن گئے تھے. پھر ان کو کوئی کھیت وغیرہ کے کام ذمہ داری دی گئی, ان کے والد نے دی, تو وہاں جاتے ہوئے راستے میں ان کو نصارہ نظر آ گئے. ان کی عبادت کا طریقہ دیکھا, ان کو پسند آیا کہ ہم کیا کرتے ہیں, آگ جلاتے ہیں, یہ تو واقعی ان کے پاس تو کچھ بنیاد ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے اس وقت دین حق وہی تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں ان کے پاس کوئی کتاب ہے, ان کا طریقہ عبادت ہے, آگ نہیں بلکہ واقعی وہ کسی خدا کو مانتے ہیں، ان کو طریقہ پسند آیا، تو اس مذہب میں گویا کہ وہ ایک طرح سے داخل ہو گئے اور عیسائی نصرانیت قبول کر لی۔ گھر آئے، والد کو پتہ چلا، انہوں نے ذرا سختی کی، لیکن یہ تو مصر تھے کہ نہیں نہیں میں تو مجھے تو وہی مذہب پسند ہے۔ انہوں نے بڑا سمجھایا کہ نہیں نہیں یہ ہمارا جو مذہب ہے ہمارے آبا و اجداد کا یہی صحیح ہے، یہ مصر رہے کہ نہیں، میں نے وہ مذہب دیکھا اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے اسی پر اطمینان ہے۔ اب یہ انتظار میں تھے کہ کسی طریقے سے کسی ایسے علاقے میں، اس لیے کہ انہوں نے وہاں معلوم کر لیا کہ اصل بڑا پادری کون ہے اس زمانے میں، انہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں ہے، تب ان کی کوشش یہ تھی کہ وہاں چلے جائیں۔ کیسے جائیں؟ والد نے منع کر دیا، بلکہ ان کو باندھ دیا گیا گھر میں، تو ان کو باندھ دیا گیا تھا۔ اب باندھنا کیسا ہوگا، ظاہر ہے کتنے دن تک باندھ کر رکھیں گے، بندھے ہوئے تو تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے سفر میں، اور ان کو جہاں جانا تھا اسی علاقے میں جا رہا ہے، تو یہ ساتھ رسیاں اپنی توڑ کے وہ نکل گئے اور قافلے کے ساتھ، بس اس وقت سے گھر کو تو رخصت کر دیا انہوں نے۔ اس کے بعد پھر ایک پادری کے پاس گئے، ان کے انتقال کا وقت ہونے لگا تو دوسرے کے پاس، ان سے ہی معلوم کر لیتے تھے آئندہ کس کے پاس جاؤں، بتا دیتا اچھا فلاں وہاں چلے جانا، وہاں چلے جانا۔ تو یہ سلسلہ چلتے چلتے تقریباً 10 مختلف افراد کے پاس، یعنی ایک کے پاس جب گئے تو ان کی وفات تک وہاں ٹھہرے۔ یہ ہمارے لحاظ سے ایک بڑی عبرت ہے، یعنی مشائخ کی خدمت میں وقت گزارنے کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں ہمارے بعض اکابر کے، کہ اچھا بزرگ کی خدمت میں رہے، ان کی وفات تک ان کی خدمت کرتے رہے۔ ان کا یہ ہے کہ 10 مختلف حضرات کے پاس یہ پہنچے اور ان کی وفات تک ان کی خدمت کرتے رہے۔ اخیری جو تھا انہوں نے بتایا کہ اب دنیا میں ایسا کوئی ہمارے لوگوں میں ایسا نہیں رہا، اب تو نبی آخر الزمان ہی کا انتظار کرو، علامات بتا دی، جگہ بتا دی۔ تو اب یہ انتظار میں تھے کہ مجھے کوئی ایسا قافلہ مل جائے جو عرب جا رہا ہو۔ عرب جانے والے قافلے میں بنو کلب کے کچھ لوگ تھے جو ان کو مل گئے۔ وہ حدیث میں آتا ہے جہاں 15 شعبان والی روایت، بنو کلب کے بکریوں میں یہ مشہور تھے نا کہ ان کی بکریوں کے بال کے برابر مغفرت ہوتی ہے، تو بنو کلب کے کچھ لوگ تھے وہ ان کو مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس کچھ گائے بکریاں ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں معاوضہ کہ مجھے سفر میں ساتھ رکھ لو اور مجھے وہاں اس علاقے میں پہنچا دو، یعنی بس سفر طے کرنے کے لیے، راستے وغیرہ تو معلوم ہوتے نہیں تھے۔ انہوں نے ساتھ لے لیا، وہ گائے بکریاں تو انہوں نے لے لی، اور وہاں پہنچنے کے بعد مکہ مکرمہ لے گئے۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے یہ کیا کہ ان کو یہ ظاہر کیا کہ ہمارا غلام ہے، اب قیمت بھی لے لی، اور یعنی سفر کے جو اخراجات تھے، اخراجات بھی زیادہ کہ گائے بکرے دینے کی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، انہوں نے وہ بھی دے دیا، اور مزید یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا غلام ہے، وہاں بیچ دیا۔ ان کی قسمت تھی، خریدنے والے وہ تھے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے بنو قریظہ کے ایک شخص تھے، انہوں نے خرید لیا، یہودی تھے بنو قریظہ کے، انہوں نے خرید لیا۔ خرید کر یہ مکہ مکرمہ سے خرید کر ان کو مدینہ لے گئے، مدینہ منورہ لے گئے۔ یہ مدینہ منورہ گئے تو اب ظاہر غلام ہیں، وہاں باغ کی ذمہ داری ان پر آ گئی۔ یہ ان کا واقعہ ہے، یہاں آگے جو بیان کیا جا رہا ہے اس کا پس منظر۔ بہرحال پھر کیا ہوا آگے والے واقعے کو سمجھنے کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہاں پہنچے تو پہچان گئے، اچھا یہی جگہ ہے جہاں مجھے پہنچنا تھا، چاہے غلام بن کر پہنچے لیکن پہنچ گئے وہیں جہاں پہنچنا تھا۔ اب وہی باغ وغیرہ کے کام میں لگے رہے، اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور وہاں مدینہ منورہ میں تو اس کا شور تھا کہ آنے والے ہیں، پہنچنے والے ہیں، استقبال ہوتا تھا، انتظار ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا پہنچے تو اطلاع مل گئی سب کو کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچ چکے ہیں۔ یہ پہلے دن ان علامات معلوم تھی، تین علامتیں ان کو معلوم کرنی تھی، ایک تو یہ کہ صدقہ نہیں لیں گے، دوسرا یہ کہ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ مہر نبوت ہوگی۔ یہ تین علامتیں دیکھنی تھیں۔ پہلے دن قبا پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ بچھایا اور کھجوریں پیش کی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ فرمایا ہم تو صدقہ نہیں کھاتے، دوسروں میں دے دو، فقرا میں دے دیا۔ تو ایک علامت تو دیکھ لی انہوں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ایسے کہ تقریباً 4 دن یا اعلیٰ حسب اختلاف روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبا میں ٹھہرنے کے بعد پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب تو خیر قبا مدینہ منورہ کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن پہلے تو یہ مختلف علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ اب مدینہ منورہ میں یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دوسری مرتبہ، پوچھا یہ کیا ہدیہ ہے آپ کے لیے؟ دوسرا واقعہ جو تھا وہ مدینہ منورہ میں پیش آیا، پہلا قبا میں، دو علامتیں دیکھ لیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے کاموں میں لگ گیا۔ اس کے بعد پھر ان کو تیسری علامت دیکھنی تھی، اور چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بقیع میں تشریف فرما ہے کسی صحابی کی تدفین کے سلسلے میں، تو وہاں پر تدفین سے فارغ ہوئے تھے، میں وہاں پہنچا، میں نے سلام کیا اور ذرا پیچھے کی طرف مڑنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا چادر نیچے کر دی، میں نے دیکھ لی مہر نبوت۔ جیسے مہر نبوت دیکھی میں تو بس اسی انتظار میں تھا، اور ظاہر ہے اتنے سالوں کا ہمارے تاریخی روایات کے لحاظ سے 100 سے زائد 200 سے زیادہ سال ہو گئے تھے ان کو اس تلاش میں، حق کی تلاش میں۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کی جانب آگے بڑھا اور رو رہا تھا اور چوم رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سامنے آ جاؤ، سامنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ اپنا بیان فرمایا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ ان کے پورے جو مفصل واقعہ ہے اس کا خلاصہ میں نے بتا دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، بمائدت خان، یعنی جس پر دسترخوان، جس پہ کھانا رکھا ہوا، ضروری نہیں کہ دسترخوان ہو، تھال بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا سا، کوئی بڑی سی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے جیسے ٹرے وغیرہ میں کھانا رکھ کر دیتے ہیں۔ علیہا رطبن، تر و تازہ کھجوریں تھیں، فوضعہا بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ فقال یا سلمان ما ھذا، اے سلمان یہ کیا لائے؟ فقال صدقۃ علیک و علی اصحابک، آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے صدقہ ہے۔ فقال ادفعہا، فرمایا دوسروں کو دے دو، فَإِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، اس لیے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ اِنَّا سے کون مراد ہے؟ ایک احتمال یہ ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت، ظاہراً ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں اور ہم انبیاء کی جماعت صدقہ نہیں کھاتے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے لیے فرمایا، کبھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے، جیسے ہم اردو میں دوسروں کے لیے کبھی کرتے ہیں کہ آپ، حالانکہ آپ جمع کا صیغہ ہے، آپ یہ کر لیں، زیادہ لوگوں کو جب کہتے ہیں، لیکن ادباً عربی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی بڑے کو انتا کہنے کے بجائے انتم کہہ دیتے ہیں، یعنی یہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ جمع کا صیغہ ادباً استعمال ہوتا ہے، تشریفاً استعمال ہوتا ہے۔ تو بعضوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جمع کا صیغہ ایک شخص کے لیے استعمال فرمایا، اپنے لیے صرف۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ ان ہم سے مراد میں اور میرے اہل بیت، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تیسرے معنی کو راجح قرار دیا ہے کہ ہم اور میں اور اہل بیت ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ انا لا نأکل الصدقہ، صدقہ جب دیا جاتا ہے کسی کو تو اس سے اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، اور اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دیا جاتا ہے وہ عام طور سے یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ دینے والا اعلیٰ، اور جس کو دیا جاتا ہے دنیاوی نظر سے، اخروی نظر سے نہیں، دنیاوی نظر سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دینے والا اعلیٰ اور لینے والا اسفل ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے بالکل نامناسب تھا، اسے صدقے کو منع کر دیا گیا۔ ہدیے میں مقصد سامنے والے کے قرب، سامنے والے کے تعلق اور محبت کا اظہار ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ مناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو صدقہ نہیں کھاتے، قال فرفعہا، اٹھا لیا، فجاء الغدا بمثلہ، اس روایت میں ہے کہ آئندہ کل اسی طرح کھانا لے کر آئے، آئندہ کل تھا یا اس کے چند دن بعد تھا، جیسے واقعہ تاریخی لحاظ سے جو میں نے بتایا اس کے لحاظ سے کہ چند دن کے بعد جب مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے اس کے بعد تھا۔ فوضعہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال یا ما ھذا یا سلمان، فقال ہدیۃ لک، ہدیہ ہے آپ کے لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ ابسطوا، آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاتھ آگے بڑھاؤ، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز پیش کی جاتی تھی تو خود قبول بھی فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی شریک فرماتے تھے۔ یہ جو مشہور واقعہ ہے الہدایا مشترکتن والا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے، وہ ایک مستقل حدیث ضعیف کے طور پر ثابت ہے، حدیث ضعیف ہے کہ الہدایا مشترکتن آپ نے فرمایا تھا، لیکن اس کا مفہوم کیا، کیا ہر ہدیہ مشترک ہو، مجمع بیٹھا ہوا ہے اور کسی نے کوئی چیز پیش کی تو کیا سب کو دینا ضروری ہے، یعنی ضروری یا استحبابی، ہدایہ مشترک ہو تو ان کے معنی ہدیہ مشترک ہونے چاہیے۔ اس کے بارے میں شیخ نے بھی واقعہ بیان کیا ہے، دیکھنا ہو تو خصائل نبوی میں دیکھ سکتے ہو۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مزاج یہی تھا، کھانے پینے کی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں تو سب کو شریک فرما لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ، یعنی خود بھی شامل ہوئے دوسروں کو بھی شامل فرمایا۔ ثم نظر الى الخاتم، ثم وہی واقعہ میں نے بتا دیا، کئی دن کے بعد، پھر چند دنوں کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھی، ثم نظر الى الخاتم على ظهر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآمن به، اس روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرے دن تسخن لائے اور اسی وقت مہر نبوت دیکھ لی تھی، لیکن دوسرا واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چند دنوں کے بعد پیش آیا تھا جب آپ بقیع میں تشریف فرماتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ وکان علی الیہود، یہ کسی یہودی کے غلام تھے۔ فاشتراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا وکذا درہما علی ان یغرس لہم نخیلا فیعمل سلمان فیہ حتی تطعما۔ اب یہ بنو قریظہ کے ایک یہودی تھے، ان کے غلام تھے، یہ چاہتے تھے آزاد ہو جائیں لیکن قیمت وہ متعین کرتے ہی نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ مکاتبت کا معاملہ کر لو۔ انہوں نے اپنے آقا سے مکاتبت کا معاملہ کیا تو ایسی شرط لگائی کہ آزادی تقریباً ناممکن تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ 40 اوقیہ کے برابر سونا، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو 40 اوقیہ کے برابر سونا جو کہ بہت بڑی مقدار ہے، اور یہ بیچارے غلامی میں رہتے ہوئے یہ کہاں سے لائیں گے اتنی بڑی مقدار، ایک اوقیہ چاندی ہی نہیں لا سکتے تھے، تو 40 اوقیہ کے برابر یہ سونا لانا یہ تو ظاہر ہے ان کے لیے بہت ہی مشکل کام تھا۔ اور دوسرا یہ کہ پھر دوسری چیز، ایک تو چلو ٹھیک ہے کہ چلو چندہ لے کر انسان پیسے جمع کر لے، ایک ہوتا ہے کہ جو فطری نظام ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں ہم کیسے دخل دیں۔ دوسرا کام یہ تھا کہ علی ان یغرس لہم نخیلا، کہ یہ طے کیا تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے لیے، ان کے آقا کے لیے، ان کے باغ میں کھجور کے پودے لگائیں گے اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں عمل کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، پانی پلانے وغیرہ کی اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اس میں پھل آنے لگ جائیں۔ اور عام طور سے مشہور ہے کہ کھجور کے درختوں میں پھل بہت زمانے کے بعد آتا ہے، ہاں بیج لگانے کے بارے میں تو مشہور ہے، جو بیج لگاتا ہے وہ پھل نہیں کھاتا، عام طور سے مشہور یہ ہے کہ جو اس کا بیج لگاتا ہے وہ پھل نہیں کھاتا، لیکن یہ تو عام طور سے ہی کرتے تھے کہ کہیں سے پودے خرید لیتے تھے اور خریدنے کے بعد اسے لگا کر، تو پودے پھر ظاہر ہے کہ اس کے کچھ عرصے کے چند سال تو گزر چکے ہیں کہ اس کے بڑا ہو چکا ہے، تو پودے لے کر وہ لگانے ہیں اور 300 کھجوروں کے درخت لگانے ہیں، اور جب اس میں پھل آ جائے گا اس کے بعد یہ آزاد ہوں گے، تو مقدار بھی ادا کرنی ہے بہت بڑی اور یہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ دو کام تھے، شاید جس نے مکاتب بنایا تھا اس کا خیال یہ ہوگا کہ یہ کبھی آزاد ہو ہی نہیں سکیں گے، شرط ایسی لگا دی کہ محنت تو کرتے رہیں گے خوب لیکن آزاد نہیں ہوں گے۔ ہوا یہ کہ فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخلہ الا نخلہ واحدہ غرسہا عمر رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے یہ کام تو ہو جائے گا، ان پر ان جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ یہ شرط مجھ پر لگائی گئی ہے تو ان کے لحاظ سے یہ تھا کہ ناممکن سی بات ہے، ہونے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اطمینان دلایا کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، اب یعنی ہم اس کو ہمارے لحاظ سے تصور کریں کہ اتنے بڑے کوئی بزرگ ہوں، دوسرے خدام کام کر لیتے ہیں عام طور سے تو یہی ہوتا ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جا رہے ہیں اور 300 کھجوروں کے پودے اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک غلام ہے اس کی مدد کرنے کے لیے، ایک غلام کی مدد کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ سب میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے، اس کو مشائخ کا جو مقولہ ہے نا کہ جو ہماری انتہا کو دیکھے وہ ناکام ہوتا ہے، جو ہماری ابتدا کو دیکھے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہم مشائخ کو جب دیکھتے ہیں، جب وہ مشائخ اپنے بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے ان کی خدمت لینے کا ہی زمانہ ہوتا ہے، اس وقت وہ خدمت کرنے کے وہ عمر میں نہیں ہوتے۔ ان کی ابتدائی عمر جب انہوں نے مجاہدات کیے تھے وہ عام طور سے لوگوں سے مخفی رہتا ہے، آخری عمر میں جو انہوں نے ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ اچھا فتوحات کا دور ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو اس لیے مشائخ یہ فرماتے ہیں جو ہمارے انتہا کو دیکھے وہ ناکام ہوتا ہے، وہ دیکھے اچھا ٹھیک ہے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ اعزاز کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو بس اسی لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں اچھا ہم بھی ایسے ہی بن جائیں، تو وہ ظاہر ہے ناکامی ہوگا۔ اور جو ان کی ابتدا کو دیکھے تو پھر ظاہر ہے پتہ چلے گا اچھا ایک ایک دن میں وہ 10-10 پارے عام دنوں میں پڑھا کرتے تھے، اچھا اتنے عرصے تک انہوں نے فلاں بزرگ کی خدمت میں دن رات لگا دیے، وہ جب دیکھتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے نہیں یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ خدمت لینا تو آسان ہے لیکن خدمت کرنا اور اتنے مجاہدات کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ بہرحال 300 درخت تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے لگائے۔ ایک درخت وہ تھا، اچھا فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخلہ الا نخلۃ واحدۃ، ایک کھجور کا درخت وہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا خدمت کے لیے چلو میں بھی ساتھ دے دوں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اسے لگا دیا۔ فحملت النخل من عامها، معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ اسی سال ان تمام کھجوروں کے درختوں پر پھل آ گئے۔ یہ ایک معجزہ ظاہر ہوا، حالانکہ عام طور سے ایسا ہوتا نہیں تھا۔ تو ایک تو یہ معجزہ، ولم تحمل نخلۃ، ایک کھجور کا درخت ہوتا جس میں پھل نہیں آیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شأن هذه النخلۃ، اس کھجور کے درخت کا کیا بات، کیا کیا, 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 کیا بات ہے کہ اس میں پھل نہیں آیا؟ فقال عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ انا غرستها۔ اب ہم ہمارے لحاظ سے سوچیں کہ ہم مشائخ سے کوئی کام کراتے ہیں، جب مسجد بنتی ہے تو کہتے ہیں مشائخ سے پہلے اینٹ رکھوائی جاتی ہے، ہمارے یہاں تو اس کا بڑا دستور ہوتا ہے، مشائخ کے ذریعے سے پہلے اینٹ رکھوائی جاتی ہے، یا کوئی تعمیر ہوتی ہے تو اس میں بھی شروع میں ابتدا کرائی جاتی ہے تبرکاً۔ تو یہ مشائخ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقام کے ہوتے ہیں؟ تو ہمارے لحاظ سے ہم دیکھیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے مشائخ کے ساتھ ان کے مقام کا کوئی تقابل ہی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی چونکہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقابل ہو رہا تھا نا، تو ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک طرف عمر رضی اللہ عنہ ہیں، تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی بے برکتی یہاں نظر آتی ہے تقابل کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، ورنہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لحاظ سے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے فضائل اتنے زیادہ کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں نے اسے لگا دیا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنزعہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغرسہا فحملت من عامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالا پھر اسے اپنے ہاتھ سے لگایا تو اسی سال اس میں پھل آ گیا۔ یہ دوسرا معجزہ ظاہر ہوا کہ ایک تو جب پودے لگانے کا موسم ہوتا ہے اس وقت لگایا جائے تو وہ اپنی جڑ پکڑ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کب لگایا؟ جب کھجوروں پر پھل آ چکے تھے، پھل آ چکنے کے بعد اب موسم چلا گیا اس کا، اب ایک سال کے بعد اس پودے کو لگانا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت لگایا، تو اسی وقت لگایا اس نے جڑیں پکڑ لیں اور اسی موسم میں پھل بھی آ گیا، تو یہ دوسرا معجزہ ظاہر ہو گیا۔ اس صورت میں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ظاہر ہو گیا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ بھی قال حدثنا محمد بن بشار، بہرحال اب یہ جو ہے نا فاشتراہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا، تو خریدا تو نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کی تعوت ادا کرنے میں مدد کی تھی، آپ کی خدمت میں سونا کہیں سے پیش کیا گیا، آپ نے کہا اچھا یہ ادا کر دو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کافی بھی ہوگا؟ یہ تو بہت کم مقدار ہے، وہ تو بہت زیادہ طے کیا ہے۔ فرمایا انشاءاللہ ہو جائے گا، گئے وزن کیا دیکھا کافی ہو گیا تھا، تو سونا بھی کافی ہو گیا اور یہ درختوں میں پھل بھی آ گئے۔ تو گویا کہ آپ ان کی آزادی کا اصل جو سبب بنے اور ظاہری طور پر جو ذریعہ بنے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے مختصر لفظوں میں بیان کر دیا فاشتراہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا، حالانکہ خریدا نہیں تھا۔ بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال اخبرنا ابو عقيل الدورقي عن ابي نضرة قال سألت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة۔ مہر نبوت کے بارے میں میں نے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی پیٹ میں بضعۃن ابرا ہوا گوشت تھا، ناشزۃن ابرا ہوا، تو بضعۃن گوشت کا ٹکڑا، یعنی ابرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا آپ کی پیٹ میں، وہی ہر ایک نے اپنے لحاظ سے سمجھایا ہے۔ بھی قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام العجلی البصری قال اخبرنا حماد بن زید عن عاصم الاحولی عن عبد الله بن السرجس يسرجس رضي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من اصحابه فدرت هكذا من خلفه، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فدرت هكذا من خلفه، فرماتے ہیں اس طرح میں گھوم کر آپ کے پیچھے گیا، گویا کہ انہوں نے کر کے دکھایا، اس طرح میں گھوم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي اريد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے جو میں چاہ رہا تھا، یعنی میں مہر نبوت دیکھنا چاہ رہا تھا، فالق الرداء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ذرا نیچے کو ہٹا دی، فالق الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل، تو میں نے دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کی جگہ جو آپ کے دونوں منڈوں کے درمیان تھی، مثل الجمع، جمع جیسے ہاتھ بند کر لیں مٹھی، مٹھی کی طرح، وہی تشبیہات ہیں، تشبیہات ہیں، کوئی بالکل اس یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی مٹھی کی سائز تھی، انڈے کی سائز تھی، تشبیہات ہیں، مثل الجمع مٹھی کی طرح، حولها خیلان جس کے ارد گرد تل تھے، جیسے چھوٹے 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 دانے کی طرح تل تھے، کأنها تعالیل گویا کہ وہ مسے ہوں، جیسے چھوٹے چھوٹے سرخ دانے ہو جاتے ہیں مس سے، اس طرح کے معلوم ہوتے تھے۔ اس کے ارد گرد تیل تھے گویا کہ وہ دانے ہوں۔ یہ سب تشبیہات ہیں دیکھنے والوں کی۔ فرجعت حتى استقبلته، پھر میں آگے کی طرف لوٹا، سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقلت غفر اللہ لك یا رسول اللہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ فقال ولك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ یہ جب حدیث بیان کی تو سننے والے صحاب جو حضرات تھے، عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سننے والے جو حضرات تھے، انہوں نے بہت تعجب کے ساتھ یہ بات کہ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولك، یعنی براہ راست آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو فقال القوم استغفر لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے استغفار کیا ہے، یعنی تعجب کے طور پر۔ فقال نعم، فرمایا کہ ہاں، میرے لیے بھی کیا ہے اور تم لوگوں کے لیے بھی کیا ہے، اس میں میری خصوصیت نہیں ہے۔ ہاں، خصوصیت یہ تھی کہ حاضر کے ایک کے صیغے کے ساتھ ولک فرمایا تھا، ورنہ فقال نعم ولکم، اور تمہارے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر چکے ہیں۔ ثم تلا هذه الآیہ، استدلال کے طور پر یہ آیت تلاوت فرمائی، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اپنے گناہوں کی بھی مغفرت طلب کیجئے اور مؤمنین اور مؤمنات کے لیے بھی۔ تو مؤمنین مؤمنات قیامت تک آنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے جو حکم ملا تھا اس پر عمل تو کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر چکے ہیں، بلکہ ہمیں بھی یہ تاکید کر چکے ہیں کہ مؤمنین مؤمنات کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ جیسا کہ وہ مشہور ہے روایت میں کہ جو شخص روزانہ 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ مؤمنین و مؤمنات کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اس کے لیے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں میں بنا دیتے ہیں کہ جس کی بنا پر دوسروں پر رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے کیا مختصر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، بس اتنا کافی ہے کہ اس طریقے سے انسان کسی دعا میں عادت بنا لے، معمول بنا لے، کسی ایک دعا میں 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ پوری تفصیلی دعا کی ضرورت نہیں، والمسلمین والمسلمات الحیاء منهم والاموات، اس کی ضرورت نہیں، بس اتنا مختصر بھی کافی ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم چاہتے تھے کبھی کبھی کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کبھی دعا کرا دیں، جہری دعا نہیں کراتے تھے، دوسروں سے کروا لیتے تھے۔ عام طور پر دعا کرانے والوں میں ہمارے حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہوا کرتے تھے، اور بھی حضرات کبھی کبھی ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر یہ ہوتے تھے۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کبھی جہری دعا نہیں کراتے تھے، کبھی حضرت شیخ سے کوئی دعا کے لیے کہتا بھی تو فرماتے کہ میں تو گونگی دعا کراتا ہوں، یعنی سری دعا ہوتی ہے، خود ہم چاہتے تھے کبھی دعا کرا دیں لیکن نہیں دعا کرتے تھے۔ کسی نے خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ شیخ حضرت شیخ کے بارے میں کہ یہ جو دعا میں جو الفاظ کہتے ہیں وہ بڑے مقبول الفاظ ہوتے ہیں، اس طرح کے کوئی مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی تعریف کی۔ اب مشاعر، اب خدام میں اور جذبہ بڑھ گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ معلوم ہو کہ وہ کیا الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ دعا میں کہتے ہیں۔ بہرحال چند مرتبہ خدام نے عرض کیا کہ آپ دعا کرا دیجئے، کوئی حد آپ دعا کرا دیجئے، جو بھی آپ کریں۔ تو دعا کیا تھی، وہ دعائی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس حدیث پر عمل تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا تھا۔ ظاہر ہے اس لیے کہ جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ استغفر للذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی، اور امت کے ساتھ مغفرت کی دعا امت کے ساتھ خیر خواہی ہے، تو امت کے ساتھ خیر خواہی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طرح سے خیر خواہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے تعلق کا تعلق اظہار تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت مقبول عمل ہے کہ انسان امت کے لیے مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا کرے۔ یہ یعنی اس کے اور بھی اس بارے میں مبشرات وغیرہ ملتے ہیں، لیکن حدیث ہمارے لیے کافی ہے عمل کرنے کے لیے کہ اس پر عمل کر لیا جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔